السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آج خطبة کا موضوع ہے تاریخ کی سب سے بڑی فتح، فتح مکہ. تاریخ نے مختلف اقسام کی کامیابیاں دیکھی ہیں، بہت سارے فتوحات دیکھی ہیں، لیکن سب سے عظیم اور سب سے بڑی فتح مکہ کی فتح ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو، الکعبۃ المعظمہ، کو بتوں کی اور شرک سے پاک کرنا، یہ سب سے بڑی فتح ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دی اور قتل کرنا بھی چاہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامتی کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور 8 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کلشکر لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ کو، بیت الحرام کو، اللہ تعالیٰ کے پاک اور پیارے گھر کو شرک سے اور بتوں سے پاک کر دیتے ہیں. اس فتح اور کامیابی کے بعد کوئی کامیابی نہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس فتح کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوئے، توحید کو اپنی زندگی بنا لیا، اتباع سنت کو اپنا رسم العین بنا لیا. سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ کوئی شخص شرک کی ناپاکی سے آزاد ہو جائے اور سچا اور پکا مسلمان بن جائے، موحد بن جائے، متبع سنت بن جائے، قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے والا بن جائے، سلف صالحین کی قدر جاننے والا، ان کے منہج کی اتباع کرنے والا بن جائے، یہ اصل کامیابی ہے اور یہ سب سے بڑی فتح ہے. فتح مکہ کا قصہ مختصرا یہ ہے فتح مکہ کا قصہ مختصرا میں بیان کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. جیسے کہ پچھلے خطبے میں گزر چکا یا اس سے پہلے میں، صلح الحدیبیہ جو تاریخ کی سب سے بڑی صلح تھی، اس صلح میں شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو قبیلہ اہل مکہ کے ساتھ، قریش کے ساتھ ملنا چاہے اور حلیف بننا چاہے اس کو اجازت ہے، اور اس کے خلاف بھی کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور جو قبیلہ اہل مدینہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہے اور حلیف بننا چاہے اس کو بھی اجازت ہے، اور اس کے خلاف بھی اہل مکہ کی طرف سے کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اس کے خلاف جنگ کرے. بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ دو قبیلے تھے معروف اور مشہور. ان میں سے بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور حلیف بن گئے، اور بنو خزاعہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے. ہوا یہ کہ سن 8 ہجری میں، یعنی معاہدے کے 2 سال کے بعد یا دوسرے سال میں، بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کے خلاف جنگ کی، اور قریش نے ان کی مدد کی بنو بکر کی، اور اس طریقے سے قریش نے عہد شکنی کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صلح الحدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو قریش نے توڑ دیا. خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم کیا کہ اب وقت آیا ہے، قریش نے عہد شکنی کی ہے، اب وقت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو شرک اور مشرکین سے پاک کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس راز کو راز ہی رہنے دیا جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حملہ کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ البیت الحرام میں خون ریزی حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، اور فتح مکہ کے لیے ضرورت تھی کہ اگر جنگ ہوتی ہے، اور غالباً یہی بات واضح تھی کہ جنگ ہوگی، مشرکین جو جانی دشمن ہیں وہ کبھی خود بخود خوشی سے سرنڈر نہیں کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ کم سے کم قتل و غارت ہو. اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کے ارد گرد حرم مکہ میں جتنی کم سے کم ہو سکے خون ریزی ہو، اس لیے اس راز کو راز رہنے دیا. صحیح بخاری میں اس قصے کی اصل ہے، فتح مکہ کے قصے کی، اور سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ یہ معروف صحابی ہیں، بدری صحابی، جب بدری کی احتجاج جنگ بدر میں شریک ہونے والے، اور صحابہ کرام میں سے ان کی بہت بلند جگہ ہے اور بڑی تعظیم کی جاتی ہے ان صحابہ کی، کیونکہ بہت بڑی آزمائش تھی جنگ بدر میں، جیسا کہ گزر چکا ہے، سب سے بڑی جنگ تھی ایمان اور کفر کی بھی درمیان، بڑی آزمائش تھی. تو جو بدری صحابہ ہے یہ صحابہ کرام میں سے بہت عظیم اور بہت ہی قابل احترام صحابہ سمجھے جاتے تھے. سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ نے ایک خط لکھا، اور اس خط کو ایک عورت، اور وہ خط ایک عورت کو دے دیا جو مکہ کی طرف سفر کر رہی تھی، اور اسے کہا یہ خط تم نے جا کے فلان شخص کو دینا ہے. مشرکین مکہ میں سے. وہ عورت مدینہ سے نکلتی ہے اور مکہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے ہیں, آپ سے خبر ملتی ہے, سیدنا علی کو بلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ فلان جگہ پر, روضت خاخر جگہ ہے, چھوٹا سا باغ ہے, کہ اس جگہ پر آپ کو ایک عورت ملے گی. اس عورت کے پاس ایک خط ہے, وہ خط میرے پاس لے کے آؤ. سیدنا علی فرماتے ہیں میں اور مقداد ہم دونوں گئے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. واقعی وہاں پر ہمیں ایک عورت ملی. ہم نے اس عورت سے کہا تمہارے پاس جو خط ہے وہ ہمارے حوالے کر دے. تو اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے, کچھ نہیں میرے پاس. سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم یا تو تم خط ہمیں دے دیں یا ابھی ہم تمہیں برہنہ بدن کر دیتے ہیں اور تمہاری تلاشی لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق فرمایا ہے, خط تو تمہارے پاس ہی ہے. عجب بات دیکھیں دور جاہلیت میں عورتوں کو دیکھ لیا آپ. اس نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ اور اپنی چٹیا سے پیچھے ہاتھ لگا کے خط نکال لیا اور خط دے دیا. خط لے کر سیدنا علی پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہے یہ خط حاتم بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف ہے, کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا حاطب, حاطب یہ کیا ہے؟ سیدنا حاطب عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری بات سن لیجئے, یعنی جلدی فیصلہ نہ کیجئے, میری بات سن لیجئے. عرض کرتے ہیں سیدنا حاطب کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مکہ سے ہجرت کی اور پیچھے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا. میں مکہ والوں میں سے نہ تھا, نہ میرا کوئی وہاں پر رشتہ دار تھا, میں باہر سے آیا تھا مکہ کی طرف ہجرت کر کے, اور پھر اللہ تعالیٰ حکم آیا ہجرت کرنے کا. میں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف اور میرے اہل و عیال پیچھے رہ گئے, اور باقی جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ میں موجود ہے جو ان کی حمایت کرتا رہتا ہے, اور میرے رشتہ داروں کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اس خط کے ذریعے میرا احسان ہو جائے گا مشرکین مکہ پر اور میرے اہل و عیال جو ہے ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ کی قسم اپنے دین سے مرتد ہو کر میں نے یہ کام نہیں کیا, اور نہ ہی میں کفر پر راضی ہو کر میں نے یہ کام کیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد. وضاحت ہو گئی, واضح الفاظ ہیں کہ کفر سے محبت نہیں ہے نہ ہی اسلام سے نفرت ہے. مدد تو ہوئی ہے, غلطی کا میں اقرار کرتا ہوں غلطی ہوئی ہے, لیکن اس غلطی کی وجہ ہے, وجہ کیا ہے؟ رشتہ داری, دنیاوی مقصد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاطب نے سچ بولا. گواہی ہے کہ سیدنا حاطب جو بول رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کافی ہے کہ نہیں کہ سیدنا حاطب نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہیں, عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر قلم کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تو کیا جانے, اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے دل میں جھانک کر دیکھ کر فرمایا اے اہل بدر, اے جنگ بدر والو, جاؤ جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. جنگ بدر ہی کافی آزمائش تھی, کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو جنگ بدر ہی کافی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے سورة الممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اور الولاء والبراء کا مسئلہ واضح ہوا کہ کافروں کے ساتھ محبت حرام ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور اس آیت کریمہ سے اور اس قصے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کافروں کے ساتھ ہر قسم کی مدد کفر نہیں ہوتی. اور تفصیل ضروری ہے. بعض لوگ آج یہ سمجھتے ہیں اور کل بھی ان کے اسلاف یہ سمجھتے تھے کہ کافر کے ساتھ ہر قسم کی دوستی کفر ہے، کافر کے ساتھ ہر قسم کی معاونت کفر ہے. کل کے خوارج یہی سمجھتے تھے اور آج کے خوارج بھی یہی سمجھتے ہیں. کافروں کے ساتھ ہر قسم کی دوستی کفر نہیں ہے. اگر ہر قسم کی دوستی یا معاونت کفر ہوتی تو میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حاطب سے سوال نہ کرتے، ما هذا یا حاطب ما حملک علی هذا، دوسری روایت میں یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیا ہے حاطب. اگر کافر ہوتا تو سوال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ نیت کیا تھی تمہاری جب تم نے یہ کام کیا. اور سیدنا حاطب بدری صحابی ہیں، کبھی جھوٹ بولنے والے نہ تھے. ان کو یہ بھی پتہ تھا اگر غلطی سے جھوٹ بھی بول دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور فوراً پتہ چل جاتا کہ بات غلط ہے. اور صحابہ کرام ہرگز جھوٹ بولنے والے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفصال یعنی اس عمل کی، اس بد عمل کی وجہ کا پوچھنا ہی یہ دلیل ہے کہ ہر قسم کی معاونت کافر کے ساتھ کفر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حاطب کو معاف کر دیتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور 10,000 کا لشکر اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. مکہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی تشکیل کرتے ہیں اور شمالی طرف سے داخل ہوتے ہیں، شمال کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص انسٹرکشنز دیتے، خاص تعلیمات ہیں. جس نے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن امان میں آ گیا، اس کو قتل نہ کرنا. جس نے ہتھیار پھینک دیا اسے قتل نہ کرنا. جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا، گھر کے اندر رہ گیا، اسے قتل نہ کرنا. یعنی گھر کے اندر گھس کے اسے قتل نہ کرنا. یعنی یہ لوگ فتنے میں شامل نہیں ہونا چاہتے، یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے. اور ابو سفیان کیوں؟ کہ ابو سفیان سردار تھا اس وقت، وہی سب سے بڑا تھا. اور ایک تلطیف قلب ہے، تلین قلب کے لیے کہ ابو سفیان جو ہے ابھی تو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خون خرابے کے نہیں آیا، وہ اللہ تعالیٰ گھر کو پاک کرنے آیا شرک سے. کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، توحید کو اپنا لو؟ ایک انڈائریکٹ میسج تھا اور سبحان اللہ یہ میسج کام کر گیا. لیکن اس سے پہلے جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ عہد شکنی ہو گئی ہے تو انہوں نے ابو سفیان کو نمائندہ بنا کر بھیجا، جا کر ذرا خبر بھی لو اور اس عہد کو مضبوط کر لو اور معافی بھی مانگ لو، اور اگر ہو سکے تو اس مدت کو، اس معاہدے کو 10 سال سے زیادہ کر دو. ابو سفیان جب پہنچتے ہیں تو اپنے بیٹی کے گھر، سید ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ام المؤمنین ہے، دستک دیتے ہیں تو بیٹی دیکھتی ہے باپ آیا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چادر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تو ابو سفیان باپ اس چادر کی طرف ہو گئے بیٹھنے کے لیے، بیٹی نے باپ کو روک دیا، ٹھہرو ذرا، اس چادر کو لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ لیا۔ ابو سفیان کو تعجب ہوا، میرے بیٹی کو کیا ہو گیا؟ پھر کچھ سمجھ آئی، کہتے ہیں بیٹی مجھے یہ تو بتاؤ، میں اس چادر کے لائق نہیں ہوں یا یہ چادر میرے لائق نہیں ہے؟ کہتے ہیں ابا جان تو اس چادر کے لائق نہیں ہے کیونکہ تم مشرک ہو، ابھی شرک کی ناپاکی ابھی باقی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، آپ اس پر بیٹھ نہیں سکتے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، ابو سفیان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے نہیں ہیں۔ ابو سفیان واپس جاتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ کوئی خیر لگ نہیں رہی، یعنی ناکامی کے ساتھ واپس آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیا کہ ابو سفیان کے گھر جو بھی داخل ہوا اسے کوئی نہ قتل کرے، وہ امن و امان میں آ گیا، تو ابو سفیان سوچنے پر مجبور ہو گیا، کوئی تو وجہ ہے، بیٹی نے چادر پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا، کل تک میری اتنی عزت کرتی تھی، اب مجھے چادر پہ بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا، نہیں بیٹھنے دیا، اتنی تعظیم، اور حق تو پہلے سمجھ چکا تھا، چھپ چھپ کے قرآن تو سنتا تھا مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ بعض ایسے اشتہاری مجرم ہیں، آج ہوتے ہیں اشتہاری مجرم، ان بریکٹس میں کہہ رہا ہوں، کہ بعض ایسے لوگ ہیں اہل کفر میں سے، اگر یہ کعبے کی چادر کو بھی پکڑ لینا انہیں وہاں پر بھی قتل کرنا، بہت بڑے مجرم ہیں۔ جانتے ہیں کعبے کو پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کو، ہم اللہ کے گھر کے امان میں آنا چاہتے ہیں، اور تعظیم ہوتے تھے اللہ کے گھر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، چند نام لیے، ان میں سے ابن حبیرہ بھی ایک نام تھا، اور عکرمہ بن ابی جہل بھی، ابو جہل کا بیٹا عکرمہ، جس نے بعد میں اسلام قبول کیا، میں بتاؤں گا ابھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے فتح کی توفیق عطا فرمائی، مکہ میں داخل ہوئے، اپنے اونٹنی پر سوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا، اتنی شدید تواضع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ عام طور فاتح جو ہوتے ہیں وہ سر اٹھا کے فتح، سینہ تان کے داخل ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑھائی نہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ فتح ملی ہے، تو سارا احسان اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، سارا کرم اسی ہی کا ہے، اس اعتراف کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہوتے ہی ایک لکڑی یا ایک نیزہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور سیدھا جاتے ہیں کعبے کی طرف۔ اور یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے بتوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق، اب حق آ گیا ہے، توحید کا حق آ گیا ہے، وزهق الباطل، اور باطل زهق ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، باطل کا خاتمہ کا وقت آ گیا ہے، ذلت و رسوائی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ باطل ہمیشہ سے ذلیل ہے، رسوا ہے، باطل ہوتا ہی ختم ہونے کے لیے ہے، ہلاکت کے لیے، ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے 360 بت خود توڑے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کو بلایا، اے بلال جاؤ کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ. سیدنا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاتے ہیں. کل تک اسی مکہ کی ریت پر تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا، بھاری بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیے جاتے تھے. سیدنا بلال بعض اوقات اتنی شدید تکلیف میں ہوتے اور اتنی بڑے بڑے گرم پتھر بھاری پتھر سینے پر رکھ دیے جاتے کہ اپنے منہ سے صرف ایک ہی لفظ کہہ سکتے تھے، احد 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 احد. اب وہی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کل تک مکہ میں طرح طرح کے عذاب دیے جاتے، اسے مشرکین ذلت کی نظر سے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. آج وہی سیدنا بلال ہیں، ان کے قدم کعبے کی چھت پر ہیں. اس سے بڑھ کر عزت کسی کی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سیدنا بلال حبش رضی اللہ عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سے خطبہ دیتے ہیں، مشرکین سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اب سب سامنے کھڑے ہیں سر جھکائے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ فتح ہو چکی ہے، غلبہ مل چکا ہے، ایک اشارے پر گردنیں تن سے جدا ہونے والی. کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ جھکے ہوئے سر، لرزتے ہوئے ہونٹ، کانپتی ہوئی ٹانگیں جواب دیتے ہیں، اخن کریم ابن اخن کریم، ہم تو آپ کے بارے میں صرف یہ جانتے ہیں آپ کرم کرنے والے سخی بھائی ہیں اور کرم کرنے والے سخی بھائی کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. چند سال پہلے یہ محبت کہاں گئی؟ چند سال پہلے یہ مدح کے الفاظ کہاں گئے؟ یہ تعریفیں کہاں گئی؟ تم لوگ ہی تو تھے نا جنہوں نے 100 اونٹ زندہ یا مردہ انعام رکھا تھا. جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کے آئے، 100 اونٹ انعام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم. آج میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیوں سے کہا، یغفر اللہ لکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. جان کے دشمن، دین کے دشمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑتے ہوئے مکہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم تو مجھے بہت پیاری ہے مکہ کی سرزمین، اگر مجھے یہ ظالم نہ نکال تو میں کبھی نہ نکلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو تکلیفیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، پیٹا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا عمار بن یاسر کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے شہیدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کوڑے مارتے ہوئے ان کو مشرکین کوڑے مار رہے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنۃ. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، لیکن اب وقت ہے، اب قدرت اور طاقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری دیکھیں، حلم دیکھیں آپ، کہ صرف بدلہ نہیں لیا جاتا، بعض اوقات موقع بھی دیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کی بہن امہان رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر 8 رکعت نماز چاشت اور الضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں. سید امہان رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے, غسل فرمایا, غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی اور تخفیف کے ساتھ پڑھی, لیکن رکوع اور سجود بہترین طریقے سے کیا. تخفیف سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ارکان چھوڑ دیں. سی بخاری کی روایت میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف صحابہ کرام بھی جانتے تھے, مرد اور سب جانتے تھے کہ نماز کے ارکان بھی ہوتے ہیں. اگر تخفیف سے نماز بھی پڑھنی ہے, بعض انسان جلدی میں ہوتا ہے یا فرض نماز ہونے والی ہوتی ہے, تخفیف کر دیتا ہے. تخفیف آپ قنت میں کر سکتے ہیں, تخفیف آپ واجبات میں کر سکتے ہیں, لیکن ارکان میں تخفیف نہیں ہوتی. الغرض تھوڑی دیر کے بعد ان مجرموں میں سے جو لسٹ پر تھے, سید امہان گھر میں داخل ہو تو کہتے ہیں میں تمہارے پناہ میں ہوں. سید امہانی کہتی ہیں آپ میری پناہ میں ہو, کیا بات کیا, مسئلہ کیا ہے, پناہ دے دیتی ہیں. تھوڑی دیر بعد سیدنا علی تلوار لے کے پیچھے آ جاتے ہیں. سیدنا علی کون ہے؟ سید امہانی کے بھائی ہیں. اب بہن نے پناہ دے دی اور بھائی تلوار لے کے آیا ہے. سیدنا علی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اسے چھوڑنا نہیں, اسے قتل کرنا ہے. اور اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اگر یہ شخص کعبے کی چادر کو بھی یہ شخص جا کے پکڑ لے تب بھی اسے نہ چھوڑنا, قتل کر دینا. سید امہانی کہتی ہیں میں نے اسے پناہ دے دی, میری پناہ میں آ چکا ہے, تم اسے قتل نہیں کرو گے. اب بہن اور بھائی کا جھگڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سید امہان عرض کرتی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں نے پناہ دی ہے اور علی اسے قتل کرنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو تو نے پناہ دی ہے امہان, ہم نے بھی اس کو پناہ دی ہے. اجرنا من اجرت یا امہان, سبحان اللہ, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قتل کرو اگرچہ کعبے کی چادر کو بھی یہ شخص پکڑ لے, لیکن جب کوئی مسلمان پناہ دے دیتا ہے کسی کافر کو تو پھر مسئلہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اب مسئلہ بدل گیا ہے. اگر مسلمان کسی کافر کو پناہ دیتا ہے تو پھر دوسرے مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ اس کو جا کے قتل کرے, تکلیف دے. اور سیدنا علی نے تلوار اپنے ہاتھ سے گرا دی اور چھوڑ دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. اسے کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کہتے ہیں فرما برداری. صرف دلیل جانتے, حکم جانتے ہیں. حکم تھا قتل کرنے کا, تلوار اٹھائی. حکم ہے قتل نہ کرنے کا, تلوار ہاتھ سے گرا دی, چھوڑ دی. یہی اتباع ہے. اپنی خواہش کوئی باقی ہے؟ جوش اور جذبات اللہ کے دین کے لیے ہیں, اللہ تعالی کے دین سے آگے نہیں ہے. پھر اسی موقع پر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن فتح مکہ کے موقع پر 19 دن رہے. اور سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصر کرتے رہے 19 دن, قصر نماز پڑھتے رہے. یہ بھی مسئلہ بیچ میں آتا ہے کہ قصر نماز کا حکم کیا ہے, کیسے پڑھی جائے. مسافر کی 2 صورتیں ہیں جب کوئی سفر پہ جاتا ہے. پہلی صورت ہے اسے پتہ کہ اس نے کب واپس آنا ہے. اگر اسے پتہ کہ اس نے کب واپس آنا ہے, جیسے کہ ہم بکنگ کرا کے یہاں سے جاتے ہیں اور واپسی کا پتہ بھی ہوتا ہے, چھٹی کب ختم ہوتی ہے, کب ہم نے واپس آنا ہے, اب واپسی کا وقت متعین ہو چکا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ 4 دن تک, 4 دن کے اندر یا 4 دن تک مقیم مسافر ہیں, اس کے بعد اگر 4 دن سے زیادہ تو پھر آپ مقیم ہو جاتے ہیں, نماز قصر نہیں کریں گے. دوسری صورت کہ آپ کو پتہ نہیں آپ نے واپس کب آنا ہے, سفر پہ تو گئے ہیں, اب واپسی کب ہے اپنے گھر کی طرف پتہ نہیں ہے. جیسے کہ پچھلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, آج کل تو بہت مشکل ہے, کیونکہ جب بھی آپ بکنگ کرتے ہیں آپ ریٹرن بکنگ کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر ویزے کے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 6 مہینے کے بعد آنا ہے، 7 مہینے کے بعد آنا ہے، کب چھٹی ختم ہوتی ہے، تو پورا پتہ ہوتا ہے. تو دوسری صورت جو ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے واپس کب آنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پہلے دن سے مسافر ہیں جب تک واپس آتے نہیں. اگر آپ 20 دن رہتے ہیں، مہینہ رہتے ہیں، 2 مہینے رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ واپس کب آنا ہے، تو آپ قصر نماز پڑھتے رہیں گے. اور بات سلف سے ثابت ہے، صدر مسروق شام کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر برف باری ہونے کی وجہ سے 2 مہینے ٹھہر جاتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ راستہ کب کھلے گا، تو 2 مہینے مسلسل قصر کرتے رہے. صدر انس بن مالک سے بھی اسی طریقے سے ثابت کہ وہ بھی 2 مہینے تک قصر کرتے رہے جب تک ان کو پتہ نہیں تھا، جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ واپسی کا راستہ کب کھلے گا اور کب جائیں گے. تو سلف سے یہ ثابت ہے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 19 دن رہے اور نماز قصر کرتے رہے. تو یہاں پر 4 دن کہاں گئے؟ کیونکہ آپ سے پتہ نہیں تھا واپس کب جانا ہے، یہ سوچ کے نہیں آتے واپس کب جانا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 19 دن تک قصر کرتے رہے. انہیں دنوں میں چند اور واقعات ہوئے. ایک واقعہ جو معروف اور مشہور ہے، ایک مخزومی عورت نے چوری کی، پھر انہوں نے سیدنا اسامہ کو اپنا شفیع بنانے کی کوشش کی کہ آپ ہماری سفارش کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ چوری تو ثابت ہو گئی ہے کہ غلطی ہو گئی، جسے کہ بچی سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے. وہ عورت نے چوری کی ہے، بچی بھی نہیں ہے. میں عام لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جیسے کہ عام ہو جاتا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں یار بچہ تو ہے، 30 سال کا شخص ہے، جرم کیا ہے، کہتا بچہ ہے بیچارہ، 30 سال کا بھی بچہ ہے، 40 سال کا بھی بچہ ہے، بس معاف کر دو. الغرض تو وہ قبیلہ جاتا ہے اور سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اسے معاف کر دیں. تو سیدنا اسامہ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ جس عورت نے چوری کی اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں ہے، کچھ کہنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے پہلے لوگوں کی ہلاکت یہی وجہ تھی کہ جب کوئی امیر چوری کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی غریب چوری کرتا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، سبحان اللہ، اس پر حد قائم کر دیتے تھے، کیونکہ فقیر غریب ہے. اللہ کی قسم اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. انصاف ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے. محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا اگر چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اب یہ پیغام مل گیا صحابہ کرام کو اور پوری امت کو کہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں جب حد ثابت ہو جائے اور معاملہ قاضی تک پہنچ جائے اور فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد کوئی سفارش کسی کی چل نہیں سکتی، حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں. اور ایک اور واقعے سے پر میں بات ختم کرتا ہوں. سیدنا عکرمہ بن ابی جہل ابھی مشرک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی انہی مجرموں میں سے ہیں جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. تو مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے اور رخ کیا حبشہ کی طرف. عجب بات ہے کہ کل تک بعض مسلمانوں نے کافروں کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر ہی حبشہ کی طرف ہجرت کی، کچھ سالوں کی بات ہے. اب یہی جو کل ظالم تھے آج یہ خود مکہ کو چھوڑ کر وہ ہجرت کر رہے ہیں. کہتا میں کشتی میں سوار ہوا، طوفان سا آیا، تو لوگ جو کشتی میں میرے ساتھ اور بھی مفرور تھے مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کیا. کسی نے حبل کا نام، کسی نے لات کا نام، مختلف نام لیے. ایک بزرگ اس کشتی میں سوار تھا تو اس نے سختی کے ساتھ سب کو ڈانٹ دیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جو معبودات ہیں، یہ جو آلیہ ہیں، یہ صرف خشکی میں کام آتے ہیں، یہ سمندر کے طوفانوں میں کام نہیں آتے، صرف اللہ کو پکارو، اس وقت اللہ ہی کام آتا ہے. لیکن سیدنا عکرمہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، یہی تو پیغام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی وجہ سے ہم اس کے خلاف جنگ کرتے آئے ہیں. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو. وہ پھر یہ کیسے معبودات، یہ کیسے آلیہ ہے جو صرف خشکی میں کام آتی، جب مصیبت طوفان سمندر میں آتے غرق ہونے کو آتی یہ کام نہیں آتی، مدد نہیں کر سکتی. اور اللہ ہمیشہ مدد کرنے والا ہے، تو ایک اللہ کو کیوں نہ پکارا جائے. کہتے بس میرے دل میں بات بیٹھ گئی. جو ہی اس کنارے پر پہنچتے ہیں واپس دوسرے کسی واپس آ جاتے ہیں، اب ڈرے ہوئے ہیں کہ ہوگا کیا، کیونکہ اہلیہ بھی ساتھ تھی. انہیں کہا فکر نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے ہیں، جا کے کلمہ پڑھ لو معاف کر دیں گے. یہی تو وہ چاہتے ہوں کہ یہی دعوت ہے. تو عکرمہ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں اور سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عجب بات ہے، ابو جہل پر آج بھی لوگ لانتے بھیجتے ہیں اور بیٹے پر آج بھی ہم بیٹے کا دعا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ، یہ کمال ہے، یہ اصل فتح ہے کہ اپنے اندر سے شرک بدعات اور خرافات کی غلاظت کو نکال دو، اپنے دل کو پاک کر دو. جو لوگ اپنے اس 5 فٹ قد کی فتح نہیں کر سکتے وہ دوسرے بول کیا فتح کریں گے. اصل جرت، اصل بہادری یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی خواہشات نفس پر غالب آ جائے اور اپنے نفس کو فتح کر لے اور شرک بدعات خرافات اور نافرمانیوں پر غالب آ جائے، یہ اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کچھ دن 19 دن رہنے کے بعد واپس مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور سیدہ ابو محذورہ کو مؤذن بنا کے جاتے ہیں اور مکہ میں اس دن سے لے کے آج تک اور تا قیامت اذان ہوتی رہے گی اور نماز ہوتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ کا جو حرم ہے اسے اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے کب سے؟ جب زمین اسمان کو پیدا کیا ہے، اس دن سے. سبحان اللہ، ابھی اس پر انسان پیدا نہیں ہوئے. مکہ کا حرم حرم ہے جب سے زمین پیدا ہوئی ہے اور آسمان پیدا ہوا، اور یہ حرمت تا قیامت باقی رہے گی. اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں داخل ہوا اور کیوں جنگ کی، تو کہہ دینا اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی، اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی کچھ لمحے کے لیے، اس کے بعد یہ اجازت ختم ہو گئی. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مکہ کے حرم میں خون ریزی کرو، قتل و غارت کرے، اس کی حرمت پھر واپس آ گئی ہے. اس میں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ اگر کوئی اہل فتنہ مکہ میں فتنہ کرنا چاہیں اور ہتھیار اٹھا لیں اور قتل و غارت کرنا چاہیں تو کیا ہم اپنے ہاتھ روک لیں اور حکومت اپنے ہاتھ روک لے، قتل نہ کرے ان کو یا حفاظت نہ کرے مسلمانوں کی؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ ہرگز نہیں. مطلب یہ ہے کہ جنگ کی ابتدا نہیں کی جاتی. اگر کوئی شخص فتنہ کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ کچھ سال پہلے آپ جانتے ہیں جہمان کا فتنہ ہوا تھا، جس نے جو شخص مکہ میں داخل ہوا، یہ بھی خارجی تھا، خوارج کی سوچ دیکھیں، عجب سوچ دیکھیں آپ. لوگ طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں امن و امان کی جگہ میں، وہ شخص جاتا ہے ہتھیار چھپا کے جاتا ہے اور پورے مکہ جو بیت الحرام ہے دروازے بند کر دیتا ہے اور گھیر لیتا ہے، اور اندر جو مسلمان ہیں جو احرام کی حالت میں اللہ کے گھر میں ہیں ان کو ہوسٹج بنا دیتا ہے اور اپنے تاکہ اس کے مطالبات پورے ہوں. شریعت کا نفاذ ایسے ہوتا ہے؟ کس شریعت کے نفاذ کی بات ہوتی ہے؟ کسی مشرک ملک میں ہو جہاں پر قبر پرستی ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے، واللہ تب بھی یہ طریقہ غلط تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت کو پامال کر کے کوئی شخص نفاذ شریعت کا نعرہ لگائے. لیکن جب شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اپنا کام کر دیتا ہے اور جہالت کے اندھیرے سامنے ہوتے ہیں تو پھر نہ تو عقل کام کرتی ہے، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ کان کام کرتے ہیں اور نہ ہی دل کام کرتا ہے. تو جو حکومت نے اس وقت اقدام کیا تھا بالکل درست تھا، اللہ تعالیٰ کے گھر کو اس شر سے پاک کیا اور ان لوگوں پر حد قائم کی گئی، یہ کوئی ظلم نہیں تھا، یہی عدل تھا، یہی انصاف تھا، اور یہی دلیل ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ حرمت جو ہے وہ تا قیامت رہے گی، اور اس عمل سے حرمت پامال نہیں ہوئی، حرمت پامال ان خوارج نے کی تھی. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روشن منہج کو سمجھ اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کچھ نہیں لے کے آئے ہو؟